الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة صدق الله مولانا العظيم حضرات علماء کرام طلباء اعزام میرے محترم بزرگ اور دوست عالمات فاضلات طالبات میری ماں بہنوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر اللہ عمرن سمیع مقال کہ اللہ ترو تازہ رکھ اس شخص کو جس نے میری بات سنی فواہا اور اس کو دل میں جگہ دی وحافظہا اور اس کو یاد کیا میری بات سنی پھر اس کو اپنے دل میں جگہ دیا پھر اس کو یاد کیا رب مبلغین اوالہ من سامعین پھر میری بات آگے پہنچائی ہو سکتا ہے جس کو پہنچائی ہو وہ میری بات سے زیادہ فائدہ اٹھا لے پیغمبر سلام کی اس ترغیب کے بعد حضرات صحابہ کرام پیغمبر سلام کی ایک ایک بات کو اپنے دل و دماغ میں سمونا شروع کر دیا ایک ایک بات آپ کی ادائیں آپ کی چال ڈھال آپ کی گفتگو آپ کے ارشادات قرآن مجید نازل ہوتا وہ بھی یاد کرتے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی یاد کرتے اس لیے کہ جو آپ ارشاد فرماتے تھے وہ بھی وحی الہی تھا اور جو قرآن مجید تھا وہ بھی وحی الہی تھا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ہمارا پیغمبر جو بھی بات کرتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے لہذا یہ حدیث مبارکہ بھی وحی الہی اور قرآن مجید بھی وحی الہی یہ سب وحی صحابہ اکرام اس کو یاد کرتے اللہ نے صحابہ کی جماعت کو عجیب بنایا تھا ایسے عجیب حافظے بنائے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک چھوٹے سے 10 سال کی عمر کی مجلس میں 100 اشعار کسی نے پڑھے 100 اشعار فوراً کھڑے ہو کر سارے اشعار سنا دیے اللہ نے صحابہ کی جماعت خاص جماعت آپ کو دی تھی آپ نے فرمایا تھا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی اللہ نے میرا بھی انتخاب کیا ہے اور میرے لیے صحابہ کا بھی انتخاب کیا ہے یہ عام جماعت نہیں تھی یہ خاص جماعت تھی تو پیغمبر صاحب کے ایک ہی گدا کو لے لی ایک ہی گدا یعنی صحابہ جب حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ فرمایا تو یہ بھی بتاتے تھے کہ پیغمبر صاحب اس وقت کیسے مسکرا رہے تھے آپ نے اس وقت کیا بات فرمائی تھی جب آپ نے یہ بات کی تو آپ کی کیفیت کیا تھی میری آنکھیں دیکھ رہی تھی میرے کان سن رہے تھے صحابہ اکرام نے حدیث مبارکہ قرآن تو یاد کیا حدیث مبارکہ یاد کی اور لکھی آپ کی موجودگی میں حدیث لکھی جاتی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر آس ایک صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پیغمبر سلام کی حال بات لکھ لیتے تھے تو ایک بار میں خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ غصے میں بھی کوئی بات فرما دیتے ہیں ڈانٹ دیتے ہیں کسی کو بات فرما دیتے ہیں میں وہ بھی لکھ لیتا ہوں فرمایا لا اقول الا حقا فرمایا میری اس زبان مبارک سے جو بات نکلے گی وہ حق ہو وہ بھی لکھے تو لاجے پورا ایک صحیفہ تیار ہوا ان کے پاس صحیفہ تھا جس کا نام تھا صحیفہ صادقہ یعنی یہ وہ صحیفہ جو پیغمبر سلام کی موجودگی میں لکھا گیا جس کے بارے میں خود فرمایا کرتے تھے وما یرغبنی فی الحیات الا الصادقۃ والبحر، فرمایا مجھے زندہ رہنے کی خواہش صرف دو وجہ سے، کیا صحابہ کا ذوق، کہ میں صرف دو وجہ سے زندہ رہنا چاہتا ہوں، ایک اس لیے کہ میرے والد نے کچھ زمین اللہ کے لیے وقف کی ہے، جب اس میں اناج آتا ہے اور میں غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں میرا دل خوش ہو جاتا ہے، اور دوسرا رسول اللہ کی احادیث کی وجہ سے جب میں بیان کرتا ہوں لوگوں کو اس احادیث سناتا ہوں، فرمایا کہ مجھے زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زندہ رہوں احادیث سے سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبع فرماتے ہیں آپ نے بھی حدیثیں بعد میں لکھی، جابر عبداللہ نے لکھی، کتنے صحابہ اکرام ہیں اور خود پیغمبر سلام نے بھی لکھوائی، تمام خطوط لکھوائے وہ حدیث ہے، آپ نے احکامات لکھوائے احکام لکھوا دیتے تھے، کوئی آتا جی مجھے فلاں چیز لکھوا دے آپ لکھتے، اکتبو لبی شاہ یمن سے ایک آدمی آیا آپ نے قتل کے بارے میں تفصیلات بتائی کہا جی مجھے لکھوا دے، یہ پیغمبر سلام کے زمانے میں بھی چیزیں لکھی جاتی رہی، صحابہ نے زبانی بھی یاد کی، یہاں تک کہ 99 ہجری آئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، انہوں نے حکم جاری کیا پیغمبر سلام کی جہاں بھی حدیثیں ہیں اس کو کتابی شکل میں لاؤ، یہ دوسری صدی شروع ہو چکی ہے، پہلی صدی میں صحابہ کلام لکھ رہے یاد کر رہے آگے پہنچا رہے، دوسری صدی آ گئی، حضرت عمر عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے حکم پر احادیثیں لکھی گئی جمع کی، ایک جگہ جمع کی، کتابی شکل میں آنا شروع ہو گئی، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، مسند امام اعظم حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ لکھی گئی، مصنف عبد الرزاق لکھی گئی، مصنف ابن ابی شیبہ لکھی گئی، مسند امام احمد بن حنبل لکھی گئی، لیکن یہ بڑی کتابیں تھیں، مسند امام بن حنبل میں 35,000 حدیثیں، اس طرح مصنف عبد الرزاق 8-10 جلدوں میں، مصنف ابن شیبہ 8-10 جلدوں میں، یہاں تک کہ جب تیسری صدی آئی ہجری آئی تو پھر احادیث کے انتخاب کا زمانہ آیا کہ اختصار کیا جائے، دیکھو احادیث کب سے لکھی جا رہی، رسول اللہ کی اپنی زندگی سے، یہ بات میرے ذہن میں رکھنا، میں لوگوں کی غلطی بتلانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں حدیث سے بعد میں لکھی گئی، آپ کی موجودگی میں لکھی، رسول اللہ کی موجودگی، پھر کتابی شکل میں باقاعدہ جب کتاب بنی، جس طرح رسول اللہ کی زندگی میں قرآن لکھا گیا، لیکن کس پر لکھا گیا، کسی نے کاغذ پر لکھا، کسی نے کپڑے پر لکھا، کسی نے لکڑی پر لکھا، کسی نے ہڈی پر لکھا، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے 700 قاری قرآن ایک دم میں شہید ہو گئے، تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا اگر قاری یوں ہی شہید ہوتے رہیں گے غزوات میں جنگوں میں جہاد میں اے خلیفۃ المسلمین اے جان نشین پیغمبر تو کیا بنے گا، قرآن مجید کو اکٹھا کر لیجئے کتابی شکل میں کر لیجئے، چنانچہ مسجد نبی میں ڈھیر لگ گیا، قرآن مجید زید ابن ثابت رضی اللہ کی ڈیوٹی لگی، قرآن مجید لکھا گیا کتابی شکل میں آیا، پھر اس کتابی شکل کو مزید ترقی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، اس لیے وہ جامع القرآن ہے اس لیے کہلاتے ہیں، اس کو مزید ترقی دی، اس کے صحیح پہ بنا کر پورے عالم میں بھیجی، اسی طریقے پر حدیث پیغمبر سلام کی زندگی میں بھی لکھی گئی، زبانی بھی یاد کی گئی، پھر باقاعدہ اس کی تدوین دوسری صدی ہجری میں ہوتی ہے، 30 صدی ہجری آئی، امام بخاری آیا، انہوں نے اختصار کیا، 600,000 حدیثوں میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 600,000 حدیثیں جو زبانی امام بخاری کو یاد کی ان میں سے امام بخاری نے 7,275 احادیث سے یہ صحیح بخاری لکھی، امام مسلم نے مسلم شریف مختصر کر کے لکھی، امام ترمذی نے لکھی، امام ابو داؤد نے لکھی، سنن ابی داؤد لکھی، امام ابن ماجہ نے، امام نسائی نے، بڑے بڑے امام تیسری صدی ہجری میں آئے، ان نے اختصار کیا کیونکہ وہ کتابیں پہلے لمبی تھی، 8-10 جلدوں پہ تھی، تیس تیس چالیس چالیس آزار آدیث پر مشتمل تھی، ان نے اختصار کیا. اگر ہم کل بھی پوری سیاہ ستہ کی روایات کو اگر ہم اکٹھا کریں اور تکرار کے ساتھ تو تیس چالیس ہزار بنتی ساری کتابیں ملا کر، اور اگر ان کا تکرار ختم کیا جائے تو امام بخاری کی کتاب جو 7275 احادیث پر مشتمل ہے، یہی کتاب میں جو حدیثیں بار بار آئی ہیں ان کو اگر ایک ان میں سے حدیث لے لی جائے تو اس کی تعداد 4000 رہ جاتی ہے. یہی ہر کتاب کی تقریباً تعداد ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اختصار کے ساتھ، 600,000 حدیثوں میں سے انتخاب کیا ہے. امام بخاری کو 600,000 حدیثیں، یا ویسی حدیثیں نہیں تھی وہ کہ ویسی حدیثیں تھی کوئی نہ، وہ بھی ساری اعلیٰ حدیثیں تھیں، لیکن ان میں سے خاص حدیثیں منتخب کی. یہ انتخاب ہے، جس میں ساری حدیثیں امام بخاری نے نہیں ڈالی. اگر سارا علم اس میں ڈال دیتے کون بخاری پڑھتا؟ سال میں ختم ہو، زندگی ختم ہو جاتی، بخاری ختم نہ ہو. بتاؤ یہ 7275 احادیث ہم ایک سال میں رات دن لگ لگ کے پڑھاتے ہیں، اگر امام بخاری کی 600,000 حدیثیں آ جائیں تو عالم کتنی دیر میں بنے گا؟ پھر سب طالب علم استاد تو پتہ نہیں ویسی فلا ہو جائے گا، لیکن جو طالب علم آئیں گے ان کے ہاتھ میں بھی آسا ہوگا اور کمر چکی ہوگی ان کی. یہ انتخاب کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ انتخاب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو باب الوحی سے شروع کیا ہے، کتاب التوحید پر لا کر ختم کیا، وحی سے ابتدا کی ہے، کتاب التوحید پر ختم کیا، یعنی وحی بھی توحید ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کیونکہ وحی سب سے پہلے پیغمبر پر جو آتی ہے وہ توحید کی وحی آتی ہے. اس لیے گویا کہ ابتدا بھی توحید سے ہے اور اختتام بھی توحید پر ہے، بیچ میں اعمال ہے. لیکن عقیدہ درست ہوگا تو سارے کام بنیں گے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو کوئی کام بننے والا نہیں. کہتے ہیں کہ عقیدے کی درستگی کی مثال ایسے جیسے ایک، اب اس ایک کے بعد تم اس کے دائیں طرف صفر لگاتے جاؤ اس کا عدد بڑھتا جائے گا. ایک صفر لگاؤ گے 10، دو لگاؤ گے 100، تین لگاؤ گے 1000، چار لگاؤ گے 10,000، پانچ لگاؤ گے 1,00,000. اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو اس کے بائیں طرف صفر لگتے جائیں گے، اس ایک کی قیمت بھی کم ہوتی چلی جائے گی. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان لائے، شروع میں وحی کے بعد ایمان اور آخر میں کتاب التوحید لائے، کہ توحید حقیقی کیا چیز ہے، کیا کس چیز کو کہتے ہیں توحید، اس کو سمجھایا امام بخاری نے. اور ان لوگوں کو جو اس توحید کے خلاف بات کرتے ہیں اور اپنے طرف سے جنہوں نے عقل کی بنیاد پر عقیدے بنائے ہیں اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے کہ یہ اس میں عقل نہیں چلتی، اس میں نقل چلتی ہے، عقیدے میں عقل نہیں چلتی کہ اپنی عقل سے آپ کو عقیدہ منتخب کر لے، بلکہ نقل چلتی ہے. اللہ رسول نے کیا فرمایا، اس لیے امام بخاری نے وحی سے شروع کیا ہے، وہ بھی توحید اور کتاب الایمان بھی توحید، ایمان ہے ہی توحید کا نام، اور پھر کتاب التوحید پر ختم کیا. اور پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات لائے ہیں، اور آخری باب وزن اعمال لائے ہیں. اس کا جوڑ لگایا ہے کہ انسان نیت کرتا ہے ہر کام سے پہلے اچھی یا بری، اس کے بعد ارادہ اور عزم کر کے اس کام کو انجام دیتا ہے، پھر مر کے قبر میں چلا جاتا ہے، پھر قبر میں وہ پتہ نہیں کب تک لیٹا رہے گا، پھر میدان معاشر میں آئے گا، پھر میدان معاشر میں 50,000 سال اس انسان کا حساب کتاب ہوگا، اور اس حساب کتاب کے بعد آخر میں اس کے اعمال کا وزن ہوگا. تو امام بخاری کہتے شروع نیت سے ہوگا اور ختم جا کر وزن اعمال پر بات پوری ہوگی، اس کے بعد وہ یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، اس کے درمیان کا پورا عرصہ اس نیت سے شروع ہو کر وزن اعمال تک پہنچتا ہے. اس لیے امام بخاری نے جوڑ لگایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تمہارے اعمال کا وزن تمہاری نیت پر نکلے گا. اگر اعلیٰ نیت کرو گے عمل چاہے چھوٹا ہوگا خدا کے اس کا وزن ہوگا، اور اگر تمہاری نیت خراب ہوگی اگر عمل بڑا ہوگا لیکن اس کا کوئی وزن نہیں نکلے گا. چنانچہ حضرت وزن اعمال کی بات آئی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالی سے درخواست کی، اے اللہ میں میزان دیکھنا چاہتا ہوں، ترازو. اللہ نے دکھا دی، اتنی بڑی ترازو تھی، حدیث شریف میں آتا ہے وہ ترازو اتنی بڑی ہے کہ اس کے ایک پڑنے میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان رکھے جا سکتے، جہاں میرے آپ کے اعمال کو لے جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں جس وقت میزان لائی جائے گی وہ ترازو لایا جائے گا, فرشتے پوچھیں گے, فرشتے لائیں گے نا, جب اسلام تو سلام آئے ہوں ساتھ ہوں گے, اسرافیل السلام ساتھ ہوں گے, آدم السلام ساتھ ہوں گے, ملک الموت ساتھ ہوگا, اور فرشتوں کی جماعت اس کو لائے گی, سارے فرشتے پہلے کھڑے ہوں گے, ابھی انسان حاضر نہیں ہو رہے, پہلے فرشتوں کی جماعت, فرشتے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے, من تزنو یا ربی من تزنو, آپ کس کا وزن کریں گے اتنے بڑے ترازو میں, لفر میں من شیتو من خلقی, اپنی مخلوق میں سے جس کا چاہے میں وزن کروں, فرشتے گھر جائیں گے فوراً کہیں گے ہاتھ مال ما بدلا کا حق کا عبادت کا, اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے, حالانکہ فرشتوں کی کیسی باتیں, حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام فرمایا معراج کی رات میں نے فرشتہ دیکھا سجدے میں, ایک قیام میں ایک رکوع میں, میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں, اے جبرائیل کہا یہ جب سے پیدا ہوا ہے سجدے میں ہے, قیامت تک سجدے میں پڑا رہے گا, اور یہ ہاتھ مانگ کر قیام میں قیامت تک قیام میں رہے گا, یہ رکوع میں قیامت تک رکوع میں رہے گا, لیکن جب ترازو کو دیکھیں گے کہیں گے ما عبدنا کا حق عبادت کا, اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے, گھر جائیں گے کس میں کون تو لے, داؤد علیہ السلام نے ترازو دیکھی بے ہوش ہو گئے, حدیث میں آتا کہ بے ہوش ہو گئے داؤد علیہ السلام, ہوش آیا داؤد کیا ہوا تجھے, تجھے تو ترازو دیکھنے کا شوق تھا, کیا ہوا, کہا کہ اللہ اتنی نیکیاں کون لائے گا, کون بھرے گا اس کو, اب اللہ کسان رام دے, اے داؤد ایک کھجور میرے راستے میں جو دے مجھے راضی کرنے کے لیے, یہ نیت آ گئی مجھے, میرا مقصد ہے میں خوش ہوں, ایک کھجور میرے راستے میں دے مجھے راضی کرنے کے لیے, میں اس کھجور کو اتنا بڑا کر دوں گا کہ وہ کھجور پورا میزان بھر دے, اب لو آپ لا الہ الا اللہ, اے داؤد میں لا الہ اگر کسی کو قبول کر لوں تو ایک لا الہ سے پورا میزان بھر دوں, یہ ہے انما الاعمال بالنیات, یہ نیت ہے, الہ حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری بہت بڑا صوفی بندہ ہے, لوگ تو کہتے ہیں صوفی نہیں ہے, یہ بہت بڑا صوفی ہے, کیونکہ تربیت اسلام میں سب سے پہلے نیت کی صلاح کرائی جاتی ہے کہ اپنی نیت صحیح کرو, دل صاف کرو, نیت صحیح کرو, اور پھر ذکر اذکار دیا جاتا ہے, تو امام بخاری نے شروع نیت سے کیا ہے اور ختم ذکر بھی کیا, یہ سبحان اللہ کیا چیز, ذکر ہے نا تسبیح ہے, تسبیح پھیرو, امام بخاری کا تو تسبیح پھیرو, اور شروع کس سے کیا, نیت سے کیا, تو امام بخاری نے وزن اعمال کا باب آخر میں باندھا ہے, وہ نزول موازین اور کس طرح یوم القیامہ, ہم قیامت کے دن انصاف کے تول لگائیں گے, ہوگا تو ایک میزان لیکن جمع استعمال کیا ہے عظمت کے لیے, قسط مفرد لائے بستر کو اس کی صفت بنائے, وہ نزول موازین اور کس طرح یوم القیامہ, انصاف کے تول لگائیں گے ہم, لوگوں نے عقل کی بنیاد پر کتنے لوگ آئے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا, اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے, اللہ کو علم ہے یہ اچھا یہ برا ہے, نہیں اللہ انصاف کے تقاضے پورے کریں گے, بھی خود دیکھ لے اپنی آنکھ سے دیکھ, اظہار عدل کے لیے نہ اللہ پہ علم پر فیصلہ کر سکتے ہیں اچھا یہ برا ہے, لیکن نہیں ایسا نہیں ہے, کچہرے میں آنا ہوگا دیکھنا ہوگا, ورنہ اعمال بنی آدم و کالم یوزن, امام بخاری فرماتے ہیں اعمال تولے جائیں گے, تین چیزیں تولی جائیں گی مختلف احادیث سے جو پتہ چلتا ہے, ایک ایک اعمال ہم جو نیکیاں کرتے ان کی شکلیں بنا دیں, اب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہر چیز شکل ہوگی, نماز کی ایک شکل ہوگی, روزے کی شکل ہوگی, زکات خیرات دینے کی شکل ہوگی, یہ تولیں گے, لوگوں نے عقل سے بنیاد پر کہا یہ تو اعراض ہے کیسے تولیں گے, نماز پڑھ لی ختم ہو گئی, اس کے کوئی جسم تو نہیں ہے, تو کیا چیز تولی جائے گی, یاد رکھو آخرت کے اعمال کو دنیا پر کبھی قیاس نہیں کر سکتے, یاد رکھو آخرت کے اندر جو کچھ ہونا ہے ہم دنیا کی چیزوں پر قیاس کر ہی نہیں سکتے, اس لیے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جنت میں انار ہوں گے, جنت میں کھجور ہوگی, جنت میں کیلے ہوں گے, جنت میں سیب ہوں گے, جنت میں ہوریں ہوں گی، جنت میں نہریں ہوں گی، جنت میں دودھ ہوں گی، جنت میں جو ہے وہ شراب ہوگی، ساری چیزیں بیان ہیں. لیکن ساتھ ہی رسول اللہ نے فرما دیا جنت میں وہ چیزیں ہیں ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل میں اس کا خیال نہیں آیا. یہ کیوں ساتھ فرمایا؟ کہ سمجھانے کے لیے تمہیں یہ الفاظ ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ وہی جا کر پتہ چلے گا. وہ سیب کیسا سیب، وہ انار کیسا انار، وہ کیلا کیسا کیلا، وہ گھر کیسے گھر، وہ نہری کیسی نہری. یہ تمہیں سمجھانے کے لیے تو الفاظ ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ حقیقت وہاں جا کر پتہ چلے گا. لیکن کبھی بھی آخرت کے اعمال چیزوں کو دنیا کی چیزوں پر قیاس نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ امام بخاری فرما رہے ہیں اعمال کا وزن ہوگا، یعنی اعمال کو اللہ وجود دے دیں گے، وزن تولا جائے گا. کس کا، کس کے، کن کے اعمال کا وزن تولا جائے گا؟ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، فرشتوں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا. اور 70,000 اس امت کے وہ انسان جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، انہیں پرسرات سے ایسے گزار دیا جائے گا جیسے چمکتی بجلی ہے، جس طرح تیز ہوا ہے، جس طرح تیز رفتار گھوڑے ہیں، اس طریقے پر وہ 70,000 گزر جائیں گے. اور ان 70,000 کے ساتھ اللہ تعالیٰ جن کو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دیں گے. یعنی کہ صرف 70,000 کا عدد ہے، نہیں، ان کے ساتھ جن کو چاہیں گے اور لگا دیں گے. لیکن 70,000 وہ جو منصوص ہیں، جن میں ایک نام اقاشت ابن میسن صحابی، یہ رسول اللہ کے خزانے دیکھ کیسے بانٹتے تھے رسول اللہ خزانے. جب پیغمبر سلام نے روایت بیان کی، اقاشت ابن میسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے میں انہی میں سے ہو جاؤں. فرمایا تو ہو گیا، تو ہو گیا. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے رحمت العالمین، کیسے خزانے کہ دو ہو گیا. وہ 70,000 ایسے انسان کا حساب کتاب سیدھا جنت میں، اور وہ اس کافر کو بھی کبھی اعمال نہیں تولے جائیں گے، جس کافر نے کفر اور برائیاں کی ہے کبھی نہیں کی، اس کو سیدھا جہنم میں بھیج دیں. اب کون رہ جائیں گے؟ تین طبقے رہ جائیں گے، متقین، مخلقین اور کفار. وہ کفار جنہوں نے کچھ دنیاوی نیکی کی ہے، جیسے والدین کی خدمت کی، بھوکے کو کھانا کھلایا، چلا رہنی کی ہے، ہمدردی کسی کے ساتھ کی ہے، عدل و انصاف کیا ہے، ان کا قول لگے گا. سب سے پہلے متقین لائے جائیں گے. متقین، متقی وہ ہے جس نے کبیرہ نہیں کیا، صغیرہ گناہ ہوتے رہے، وہ متقی ہے. اس کے نیکیاں پڑھنے میں اچھی جائیں گی، دائیں پڑھنے میں اس کی نیکیاں آئیں گی، اور صغیرہ گناہ جب بائیں پڑھنے میں رکھے جائیں گے تو اعلان ہو جائے گا ہم نے ویسے ہی معاف کر دیا، عذاب کی تول کی ضرورت جاؤ. یعنی وہ تول کا پورا عمل ہونے سے پہلے ان کی بخشش کا فیصلہ ہو جائے. ویعفو عن کثیر، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے گناہ ویسے معاف کر دیتے ہیں. دوسرے کفار جن نے کچھ نیکیاں کی ہیں، ان کی نیکیاں دائیں پڑھنے میں رکھی جائیں گی. یعنی کوئی کسی کو پانی بلایا، کوئی کھانا کھلایا، والدین خدمت کی. لیکن دوسری جانب جب بائیں جانب کفر رکھا جائے گا تو کفر کا پڑھنا نیچے ہو جائے گا، اور ساری نیکیاں پر جاننا و ہوا منصورہ، اللہ فرماتے ہم ان کو ہوا میں اڑا دیں گے اور اس کو جہنم میں بھیج دیں گے. کفر اتنا بھاری ہو جائے گا، ساری نیکیاں ختم. ہاں اتنا ہوگا کہ جہنم میں طبقات ہیں، ان طبقات کے اعتبار سے اس کو زیادہ سزا کی بجائے کم سزا والے میں ڈالا جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے جہنم میں ایک جہنمی وہ بھی ہوں گے جن کو اتنی کم سزا دی جائے گی ان کے نیکیوں وغیرہ کی وجہ سے، دنیاوی نیکیوں کی وجہ سے، کہ اس کے پاؤں کے اندر جو ہے وہ جوتے ایسے پہنائے جائیں گے جو آگ کے جوتے ہوں گے، جس کا اس کا سر ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے. اور فرمایا کہ جو عادل کافر ہوگا اس کی سزا میں تخفیف ہوگی بنسبت ظالم کافر کے. یعنی ان کو وہ جو دنیاوی نیکیاں کچھ نہ کچھ وہاں پیدا دے دیں گی جہنم میں، جہنم کے عذاب میں ان کا عذاب کم ہوگا بنسبت دوسرے کی. اب مخلطین رہ گئے ہم اور آپ رہ گئے مخلطین, جن کی نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی, ان کا تول لگے گا. نیکیوں کے پڑھنے میں نیکی ڈالی جائے گی اور برائی کے پڑھنے میں برائی ڈالی جائے گی, اب تول ہوگا. اگر ذرا بھی نیکی کا پڑھا ذرا سا جھک گیا, اعلان ہوگا اس کو جنت میں بھیج دو. اور اگر ذرا سا بھی برائی کا پڑھنا جھک گیا, اعلان ہوگا اس کو جہنم میں بھیج دو. اور اگر بالکل برابر ہو جائے گا, اعلان ہوگا اس کو آراف پر, اس دیوار پر پہنچا دو جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے, اس دیوار پر اس کو پہنچا دو. جس دیوار پر وہ رہیں گے جہنموں کو دیکھیں گے تو اللہ سے پناہ مانگیں گے, اور جنتوں کو دیکھیں گے تو دعا کریں گے اللہ ہمیں جنت بھیج دے. بالآخر کچھ زمانہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے. یہ مقام, یہ اصحاب آراف ہے, آراف آراف دیوار ہے جنت دوزخ, یہ مخلطین ہے. ذرا ذرا سی نیکی, ذرا چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں کام آئیں گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا بالکل پڑھنا برابر ہو جائے گا اور اب ڈرے گا کہ بس میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے, اتنے میں مٹی کی تھیلی آ کر اس کی نیکیوں میں گرے گی, اعلان ہوگا کہ اس کی بخشش ہو گئی. کہے گا اللہ یہ کون سی مٹی ہے؟ فرمایا یہ وہ مٹی ہے جو مسلمان بھائی کے دفن کرتے وقت تجھے قبر پر ڈالی تھی, وہ مٹی ہم نے بھی سنبھال کر رکھی. چھوٹ چھوٹ نیکی بتا کہ کھجور بھی ایک دیتا ہے وہ بھی کام دے دی. حدیث بطاقہ امام ترمذی نے نقل کی ہے, جس کے بارے میں دوسرا یہ بھی نظریہ آتا ہے کہ صحیفے تولے جائیں گے, کہ ایک آدمی کے 99 دفتر ہوں گے, 99 دفتر گناہوں کے اور بڑے بڑے رجسٹر, اور ایک چھوٹی سی پرچی پر نیکی لکھی ہوگی. اللہ فرمائیں گے تولے تولو بھائی, وہ جب چھوٹی پرچی ڈالی جائے گی اور 99 دفتر ڈالے جائیں گے تو نیکیوں کا پڑھنا نیچے ہو جائے گا وہ پرچی سے. اللہ فرمائے گا تیری بخشش ہو گئی. وہ کہا اللہ یہ چھوٹی سی نیکی کون سی؟ فرمایا اس پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس پر میرا نام ہے اور میرے نام کے برابر کس شے کا وزن ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایمان والوں کے لیے بہت امیدیں, بہت امیدیں, یاد رکھو بہت امیدیں. لیکن اس کلمے کو بچا کے لے جانا اصل ہے بات. یہ اعمال دراصل کلمے کے محافظ ہیں, یہ جو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں یہ اصل میں کلمے کے محافظ ہیں. ساری چیزیں جو آدمی ان سے دور ہوتا ہے تو شیطان اس کا کلمہ ہی کھینچ لیتا ہے. بات دراصل یہ ہے, اس کا کلمہ ہی کھینچ لیتا ہے. بے نمازی ہے, بدکاریاں کرتا ہے, گناہ میں پڑا ہے, شیطان پھر اس کے دل سے ایمان کا موتی کھینچتا ہے. جب وہ دنیا سے جاتا ہے شک و شبہ لے کے جاتا ہے. اس لیے کتنے لوگ جو مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن ہوتے ہیں قیامت کے دن کافروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ جب گیا تھا تو شک کا شبہ اس کے دل میں تھا. یہ اعمال دراصل یہ ہماری اسی کلمے کے محافظ, انسان کلمہ ساتھ لے جائے اللہ اکبر. ہمارے مال رحمت اللہ علیہ نے یہ بات جس طرح مرگ پر فرمائی کہ کلمے پر موت آ جائے پھر پہاڑ جیسے گناہوں کا بھی خوف نہیں, کیونکہ خدا کی رحمت لینے کے مستحق ہو گیا. اگر یہ نہیں تو استحقاق ہی نہیں, کچھ بھی کر لے مستحق نہیں. کلمہ ساتھ لے جاتا ہے. پیغمبر سلام کی سفارش آپ نے فرمایا میری سفارش ہی گناہ گاروں کے لیے. لیکن کلمہ بچے گا کیسے؟ اعمال سے بچتا ہے, گناہوں سے بچنے سے کلمہ بچتا ہے. تو حدیث بطاقہ میں ایک پرچی لیکن نیکی تھی, اللہ کا نام تھا. امرا المیزان حدیث میں آتا ہے لا الہ کے ساتھ میں پورے میزان کو بھر دیتا ہوں. آدمیوں کو تولا جائے گا. حدیث شریف میں ایک موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا پہاڑ جتنا, جب اس کو رکھیں گے تو چھکاک وزن بھی, فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود یہ میرا خادم عبداللہ, اس کے ایک پاؤں کا وزن میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا, ایک پاؤں. اس نے تینوں باتیں ہیں, کبھی صحیفے تولے جائیں گے, کبھی اعمال کی شکل بنا کر تولا جائے گا, کبھی خود عمل کرنے والوں کو تولا جائے گا. اعمال بنی آدم و قولم یوزر, اعمال بھی تولے جائیں گے, اقوال بھی تولے جائیں گے, باتیں بھی تولی جائیں گے. یہ اقوال کہہ کے امام بخاری نے ایک اہم بات بتائی ہے کہ قرآن مجید کو نہیں تولا جائے گا لیکن میرا آپ کی تلاوت کو تولا جائے گا, کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کا کلام جو ہے اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفات تھوڑی تولی جائیں گی، لیکن تلاوت کرنے والی کی تلاوت تولی جائے گی، اس کی شکل بنائی جائے گی، وہ تلاوت تولی جائے گی، قول و یوزن باتیں تولی جائیں گی، جو میں اور آپ باتیں کرتے ہیں نا، یہ بھی تولی جائیں گی، کیا باتیں کرتے ہیں؟ کہتا آدمی تین طرح کی باتیں کرتا ہے، یا تو وہ ہے جس پر کوئی ثواب نہیں ملنا، یا وہ ہے جس پر نیکی ملتی ہے، یا وہ ہے جس پر گناہ ملتا ہے۔ اگر تو قیامت کے دن وہ باتیں جس پر گناہ ثواب کچھ نہیں، اس پر بھی آدمی پچھتائے گا، کاش اس جگہ پر بھی میں کوئی ایسی بات کر لیتا جس سے کوئی نیکی مجھے مل جاتی۔ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ اپنی زبان سے کہتا ہے، جنت میں درخت لگ جاتا ہے جس کے نیچے 100 سال آدمی گھوڑا دوڑتا رہے، اس کے سائے کو پار نہ کر سکے، ایک سبحان اللہ کہہ سکتا، بلکہ سبحان اللہ اس نیت سے بھی نہیں کہا، ذکر کی کس چیز کو دیکھ کر کہا سبحان اللہ، تب بھی لگ جاتا ہے، قولم باتیں بھی تولی جائیں گی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اس نظریے کو پیش کرنے کے بعد کیا اعمال تولے جائیں گے، عمل کرنے والے تولے جائیں گے، صحیفے تولے جائیں گے، اس کے بعد امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام مجاہد سے ذکر کرتے ہیں کہ جو قسطاس لفظ ہے، وزنوں بالقسطاس المستقیم، کیونکہ امام بخاری کی عادت ہے کہ قرآن مجید کے مناسبت سے کوئی بھی آیت ہوتی ہے وہ لے آتے ہیں، یا وزن اعمال چل رہا ہے تو وزن سے متعلق لفظ قسطاس لے آئے۔ فرمایا یہ قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی عدل کرنا، اس سے امام بخاری نے ایک بہت بڑا اشارہ دیا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں پوری دنیا کے لغات کے الفاظ ہیں، اس لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے 100 کے قریب الفاظ دوسری زبانوں کے امام بخاری نے قرآن مجید نے لیے ہیں، جو سب سے زیادہ ہلکے اور خوبصورت تھے، اس کو قرآن مجید کے اندر ایسا جڑ دیا کہ قرآن کے وہ ان کا حسن بڑھ گیا۔ اس لہذا قرآن کے جی یہ کہنا کہ قرآن عربی میں ہے تو اس کی عربیت پر کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ قرآن پورے عالم کی نمائندگی کرتا ہے، پورے عالم کی۔ فرمایا یہ رومی زبان کا لفظ، لے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دوسری زبانوں کے الفاظ، کبھی عربی زبان کے لفظ بھی استعمال کیے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک بچی کو دیکھا خوبصورت لباس، فرما سنا، یہ حبشی زبان کا لفظ، کیونکہ حبشی لوگ لگ رہے سنا، یعنی حسن، بہت خوبصورت لگ رہی، بہت خوبصورت لگ رہی، تعریف فرمائی اس کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا شکمت درد، کہ تیرے شکم میں درد ہے، فارسی فرمائی آپ، تیرے شکم میں درد ہے، کہ نام تسلی نماز پر، ان نفی صلات شفا، نماز میں شفا ہے، تیرے صلات شفا بھی بڑھی جاتی ہے۔ تو امام بخاری بتا رہے ہیں کہ دوسری زبانوں کے الفاظ بھی ہیں قرآن مجید میں، 100 کے قریب الفاظ شمار کیے۔ اور آگے فرماتے ہیں قسط اور مخشط کا فرق بیان کرتے ہیں، قسط اور مخشط، لفظ ایک ہی ہے، قسط ثلاثی مجرد میں اور مخشط ثلاثی مزید ہے۔ فرمایا جو قسط ہے مصدر المخشط، مخشط کا مصدر ہے، اصل میں مصدر مخشط نہیں ہے بلکہ اقساط اور اقساط مصدر ہے مخشط کا، یعنی مصدر المصدر ہے، یہ مصدر کا مصدر، اقساط کا مصدر قسط ہے، لیکن دونوں کا معنی میں فرق ہے، یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے، زیر دبا باب بدلنے سے، زیر پیش بدلنے سے، زیر و زبر بدلنے سے معنی کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ قسط کا معنی یہاں فرما رہے کہ قسط ہے اس سے قاصد یہ ظالم کے معنی میں، اور مقصد عادل کے معنی میں، ان اللہ یحب المقصدین، اللہ عادل لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اما القاسطون فکان الجہنم محتوا، فرمایا کہ ظالم لوگ جہنم کا ایندھن ہوں۔ لفظ قسط ہے، اس لیے علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے قسط اور قسط میں فرق کرتے، ایک ہوتا قسط، قسط کا معنی ظلم ہے، قسط کا معنی انصاف ہے۔ دیکھیں امام بخاری فرماتے ہیں جو قسط ہے یہ ایسا لفظ ہے کہ جب بابی فعال میں جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد عدل کا معنی آ جاتا ہے، اور ثلاثی مجرد میں استعمال ہو تو ظلم کے معنی میں آ جاتا ہے، لفظ ایک ہے۔ لجاج بن یوسف کا مشہور واقعہ ہے، حضرت سعید بن جبیر بہت بڑے تابعی تھے، بڑے بڑے صحابہ کی صحبت اٹھائی، جب اس کو پکڑ کر گرفتار کرایا اس نے اور اس کے دربار میں لایا گیا حجاج بن یوسف کے، انہوں نے کہا ما تقول فیا، میرے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قاسط العادل، لوگ خوش ہو گئے، کہا جا کی تعریف کر دی، وہ سب چاہتے تھے بچ جائیں، وہ فوراً قتل کرا دیتا، اتنا ظالم تھا فوراً قتل کرا دیتا. حجاج بن یوسف جب مرا ہے تو اس وقت شکرانے کے نفل پڑے بڑے بڑے بزرگوں نے، یہ عجیب ہے، شکرانے کے نفل پڑے کہ ظالم سے دنیا جو ہے محفوظ ہو گئی، شکرانے نفل پڑے، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ شکر ہے ظالم سے جان چھوٹ. لہذا اتنا تقویٰ دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ ظالموں کو معاف کرتے ہیں. مخلوق پر ظلم کرنے والے سے پیغمبر سلام کی روایت نہیں دیکھی آپ نے؟ ایک آدمی جا رہا تھا جنازہ، صحابہ کرام کا بہت برا آدمی تھا، فرما وجبت. پھر دوسرا جا رہا تھا کہ بہت اچھا، فرما وجبت. ہم کہا حضرت کیا؟ کہا کہ تم نے کہا نہیں برا آدمی تھا، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، جس کے لیے اچھا آدمی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. ہم نے صحابہ سے کیوں نہیں کہا بھی چپ کرو بھائی، ایسی بات نہ کرو. انہوں نے کہا اس نے ایسا ایسا کیا، یعنی جو مخلوق کے اوپر ظلم کیا اس کو ذکر کیا انہوں نے، ایسا تھا ایسا پڑوسی سکھاتا ستاتا تھا فلاں پر، اور میں بجا بس واجب ہو گئی. اور جو برا تھا انہوں نے کہا کہ بجا بس واجب ہو گئی. حجاج بن یوسف نے انہوں نے کہا نہیں، اس نے مجھے گالی دی ہے، مجھ پر فتویٰ لگا دیے، تمہیں پتا ہے؟ آخر نے کہا قاسط عادل، نہیں یہ وہ قاسط ہے، امل قاسطون کانوا لجہنم حطبا، کہ ظالم جہنم کا ایندھن ہو گئی. یہ کہا ہے میرے جی، تو لغوی تھا نا. اور کہا عادل سے کافر کا ہے، ثم الذین کفروا بربی یعدلون، پھر کافر لوگ ان بتوں کو خدا کے برابر قرار دیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ عادل وہ ہے، مجھے یہ علی اس نے کہا ہے ظالم کافرون. سعید زبیر سے پوچھا گیا، کہا ہاں میں نے یہی کہا، میں نے یہی کہا قاسط العادل. تو امام بخاری فرما رہے مقصد کا معنی عادل ہے اور قاسط کا معنی جائر ظالم ہے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احمد ابن اشکاب سے اشکاب دونوں طرح پڑھا گیا ہے، الزبی، یہ مصر میں امام بخاری کا آخری استاد ہے تو کوفی ہے لیکن مصر میں ان سے پڑھا ہے. یہ امام بخاری آخری حدیث اس استاد سے لا رہے ہیں جس سے آخر میں پڑھا ہے، یہ فن ہے امام بخاری کا. اس کے بعد محمد بن فضیل عن عمارت القاقع عن ابی زرع حرم البجلی، ایک ابو زرع راضی ہے، امام بخاری کا استاد ہے، لیکن یہ ابو زرع بجلی ہے جہاں ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی، بہت بڑے اللہ والے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ یہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے حدیث سناتے سناتے فوت ہوئے. کہتے ہیں انسان زندگی میں جو کام کرتا ہے تو آخری وقت میں وہی کام انجام دیتا ہے. فرمایا کہ تموتون کما تحیون، تم ایسے مرو گے جیسے زندگی گزارو گے، اچھی زندگی گزارو گے اچھی موت آئے گی، بری زندگی گزارو گے بری موت آئے گی. کتنے لوگ تھے خدا کو یاد نہیں کرتے، جج صاحب اللہ کو یاد نہیں کیا، بہت وقت کہا تھا آرڈر 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 کرتا رہا، ایسے مر گیا. دکاندار تھا، دکانداری وہ بھاؤ لگاتے لگاتے مر گیا. بلکہ میں نے ایک کتاب پڑھی جس میں اس نے سو، ایک ڈاکٹر نے اپنے ہسپتال میں سو مرنے والوں کا قصہ لکھا، ان سو میں سے صرف دو آدمی تھے جن نے کہتے کلمہ پڑھا، 98 نے وہی بات کی جو زندگی میں کرتے تھے، دو نے. پھر میں ایک حافظ قرآن تھا اور ایک اپنی ماں کا خادم تھا، ماں خدمت گزار، ان دو نے میرے اسپتال میں کلمہ پڑھا، باقی 98 میں وہ دنیا کی باتیں کرتے کرتے ہی دنیا سے گئے. لوگ کلمہ پڑھا رہے ہیں وہ اپنی بات کر رہا ہے، اپنی بات کر رہا ہے وہ کلمہ پڑھا رہا ہے اپنی بات کر رہا ہے. ہمارے شیخ نے فرمایا، ہمارے شیخ کے محلے میں ایک بسوں کا کنڈکٹر رہتا تھا، بسوں میں چلتا تھا، صدر جاتا تھا اور صدر اور کماڑی اور منوڑا، کہا کہ آخری لوگ کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے صدر صدر کماڑی مڑولا، صدر صدر کماڑی مڑولا، چلا ہوئی چلا گیا. جب تموتون کما تحیون. ابو ذر راضی حدیث سناتے سناتے حدیث بھی کون سی, من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل جنہ. ہمارے استاد مفتی ملک حسن ٹونگی فرماتے تھے یہ حدیث ابا انہوں نے بیان کی اور آدھی حدیث بیان کی کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ اور بہت ہو رہا ہے. حتی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نہ رہے حضرات صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے حتی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یاد رکھو تمام باطل فرقے ابو ہریرہ سے دشمنی کرتے ہیں کیونکہ بڑی کھول کر باتیں بیان کی ہیں, بڑی کھول کر باتیں بیان کی. 5374 حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں میں ہر وقت پیغمبر اسلام کے قریب رہتا تھا تاکہ آپ کی کوئی بات مجھ سے چھوٹ نہ جائے. اور حافظے کا یہ حال تھا, حافظے کا عجیب حالت تھی ان کی کہ خلیفہ نے ان سے احادیث سنی, ایک دو گھنٹے سنتا رہا, اگلے سال پھر انہیں بلایا کہ وہ حدیثیں جو پچھلے سال سنائی تھی وہ سناؤ, اور وہ اس پیچھے کاتب نے پچھلے سال حدیثیں لکھی تھی, اگلے سال جب دوبارہ بیان کی تو زیر و زبر کا فرق نہیں تھا. تب رضی اللہ تو روایت لا رہے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن. امام بخاری فضل اعمال پر جو آخر میں سب کچھ ہونا ہے اس میں روایت بھی لا رہے ہیں وزن والی اور تسبیح والی, کہ جس کا اعمال جس تسبیح کا وزن ہوگا اور کتنا وزن ہوگا اس کا میزان میں, اور تسبیح والی روایت. کیونکہ مجلس ختم ہو رہی ہے آج مجلس علم, اور جب مجلس ختم ہو سب بھی ہم ربی کا ہی نہ تقوم, آپ جب مجلس سے کھڑے ہو تو تسبیح بیان کیجیے ساری لغزشیں معاف. کلمتان دو کلام ایسے ہیں, کلام بلا رہے ہیں, حبیبتان الرحمن, رحمان کو بہت محبوب ہیں, اللہ کو بہت پیارے لگتے ہیں. کہتے کلمے پیارے لگتے ہیں, پڑھنے والے بھی پیارے لگتے ہیں. قائلہما یعنی ان کا قائل جو ہے وہ اللہ کو بہت پیارا ہے. الی الرحمن کہا کہ ان کی شان رحمت ان کلمات سے اور پڑھنے والوں سے اتنا پیار کرتی ہے کہ چھوٹا سا عمل ہے اور بے شمار اجر دے دیتی ہے. یہ شان رحمت ان کی. الی الرحمن کہا, یہ رحمان ہے. الی الرحمن خفیفتان علی اللسان, لیکن زبان پر بہت ہلکے ہیں, آسانی سے پڑھ سکتے ہو, کوئی مشکل الفاظ نہیں. کیونکہ مشکل تین چیزوں سے ہوتی ہے عربی زبان میں, سن لو, تین چیز سے مشکل ہوتی ہے عربی زبان. نمبر ایک الفاظ بھاری ہوں, صاد ضاد حروف مستعلیہ حروف شدہ ساری زبان بیٹھے, یہ مشکل الفاظ ہیں. حروف جناب وہ حلقی, یہ مشکل الفاظ ہیں. نمبر دو فیل ہو, فیل کا پڑھنا مشکل ہے بنسبت اسم کے, فیل پڑھنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح پڑھا جائے. اور پھر اسم میں غیر منصرف ہو وہ بھی مشکل ہے. تو تین چیزیں مشکلات عربی زبان میں پیدا کرتی ہیں, کہ حروف اپنی ذات کے اعتبار سے بھاری ہو, یا وہ افعال ہو, یا اسم ہے تو غیر منصرف ہو جس پر نہ تنوین آ سکتی ہے اور نہ اس کے اوپر جو ہے وہ زیر آ سکتی ہے. کہتے ہیں ایک عمر زمخشری بہت بڑے محدث بہت بڑے مفسر ہیں جن کی تفسیر کشاف ہے, تفسیر کشاف. تو کسی سے ملنے گئے مکہ شریف میں, یہ مکہ میں رہے جار اللہ کہتے ہیں, تو دروازہ کھٹکھٹایا, ان کا من, ان کا عمر, ان کا انصرف, چلا جا. ان کا عمر لا ینصرف, عمر منصرف نہیں ہوتا, یعنی اس پر منصرف کا معنی تو وہ لاہویت بار سے لے رہے تھے. ان کا عمر لا ینصرف, عمر منصرف نہیں ہوتا, وہ بھی لاہوی. ان کا ادا نکیرا صوریفا, جب وہ نکلا بن جائے تو پھر اس کو جانا ہی پڑتا ہے, یعنی اس کو پہچانے نہیں تو جانا پڑتا ہے. اس میں سربی قاعدہ نحوی قاعدہ بھی ہے اور ویسے بات بھی ہے، یہ علماء کلام کی وہ ہے. یہ یہاں پر اس لیے کہتے ہیں حضرت سید علامہ شاہ صاحب کشمیر رحمہ اللہ نے بہت سے ایسے واقعات اور ایسی باتیں لکھی ہیں کہ ایک کلام کے اندر وہ مانا ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہے، اور ایک مانا ہوتا ہے جو نیچے چھپا ہوا ہے. تو وہ چھپا، کبھی چھپا مانا مراد ہوتا ہے، اور اوپر بظاہر کچھ اور بات ہوتی ہے، اور سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے بھی اس میں کیا اشارہ دیا ہے، مجھے کیا اشارہ دیا. لکھا ہے کہ کسی بارے میں لکھا ہے کہ ایک بڑے عالم تھے، وہ کسی جگہ گئے، وہاں کے جو نواب تھے وہ کسی نے ان کو شکایت لگا دی بھی، مولوی صاحب ایسے کہتے ہیں آپ کے خلاف ایسے، تو انہوں نے فیصلہ کیا ان کو میں قتل کرا دوں، یعنی قاضی کا بلا کر ان کو قتل کا فیصلہ کرتے ہیں. اور کہا یہ خبر مولوی صاحب کو نہ پہنچے، مولوی صاحب گاؤں میں رہتے تھے، وہاں سے آتے جاتے تھے شہر میں. تو وہ سبزی والا جو تھا نا، وہ جب دربار کا اس کو پتہ چل گیا، تو اس نے آیت لکھی ان البلا یا تمنوں نے بکل یقتلوک، کہ سارے جو لوگ ہیں سردار لوگ اکٹھے ہو گئے آپ کو قتل کرنے کے لیے. یہ وہ آیت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، انہیں یہ آیت لکھ کر سبزی والے نے یہ ان کو بھیجی، اور نیچے لکھا کہ جس کا اس کی تفسیر مانا مجھے چاہیے، لکھ کر لے آنا. اچھا مولوی صاحب کو بھی کچھ دن سے مولانا بھی سن رہے تھے، بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ شڑبڑ ہے، لیکن بات سب پوری آدھی نہیں تھی. یا یہ پہنچا سمجھ گئے کہ بھائی نکلو یہاں سے، کہتا راتوں رات چھوڑ کے چلے گئے، صبح تلاش کری تو مولانا صاحب نہیں تھی. تو لہذا وہ اگر جملہ اسمیہ بھی ہو، اسم ہو، اور اس کے اندر بھی غیر منصرف ہے، اس کا پڑھنا مشکل ہے، لیکن فرمایا خفیف تان اللسان، یہ تینوں چیزیں اس میں نہیں، بہت آسان ہے پڑھنا، لیکن ثقیل تان فی المیزان، لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، نہ سمجھو میزان میں بہت بھاری ہیں. ثقیل تان فی المیزان، حدیث میں آتا ہے کہ یہ سبحان اللہ جو ابھی حمدی سبحان العظیم، یہ پورے میزان کو بھر دے گا. آپ کہیں جی کیسے بھر دے گا پورے میزان کو؟ میزان تو اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمین آسمان. مجھے بتاؤ یہ جو روشنی ہے، ان روشنیوں کا وجود اکٹھا کر لو تو 10 فٹ سے زیادہ نہیں، 10 فٹ مربع سے، اور اس نے پورے پنڈال کو بھرا ہوا ہے، ان میں اللہ کا نور ہے. جب یہ ظاہر ہوگا قیامت کے دن، وہ نور پورے میزان کو بھر دے گا، اور پھر اس نور میں اور اللہ کے نور میں فرق یہ ہے کہ یہ جو نور ہے اس کے اندر نور تو ہے، وزن نہیں ہے، لیکن اللہ کا نور وہ ہے جس میں نور بھی ہوتا ہے وزن بھی ہوتا ہے. اس لیے اللہ کی تجلی، جب کوہ طور پر وہ نور ہی تو تھا تو کوہ طور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس نے، اتنا وزن تھا. لہذا ثقیل تان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہوں گے دونوں. کہ رسول اللہ نے پہلے خبر دی یہ چیز، وہ کیا؟ مومن کہتے ہیں جی وہ کون سے کلمات ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنا آسان ہے پڑھو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ. یہ دیکھنے میں چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن پیغمبر سلام نے اللہ کی پوری تعریف اس میں بند کر دی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دو قسم کی صفات ہیں، دو طرح کے اللہ کی صفات ہیں. ایک وہ صفات ہیں جن کو حتمیہ کہتے ہیں، جن کی اللہ کی ذات سے نفی کرنی ہے، نفی النقائص، کہ اللہ کھاتے نہیں ہے، پیتے نہیں ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں. ان کو صفات جلال کہتے ہیں، صفات جلال، یہ صفات حتمیہ ہیں. دوسری صفات وجودیہ ہیں، اثبات الکمالات، یہ سارے کمالات اللہ تعالیٰ کے ہیں. یہ دو طرح کی صفات اللہ تعالیٰ کی، ویسے ذاتیہ فعلیہ کے اعتبار سے بھی تقسیم کی ہے، لیکن یہاں جو ہمارے سامنے کلمہ آ رہا ہے اس میں صفات جو ہے نا وہ عدمیہ اور صفات وجودیہ. صفات عدمیہ کو تنزیہات کہتے ہیں اور صفات وجودیہ کو تحمیدات کہتے ہیں، اور تنزیہات اور تحمیدات کے مجموعے کا نام توحیدات ہے. اللہ تعالیٰ سے ہر نقص کی نفی کرے اور سارے کمالات کو اللہ کے لیے مانے، اسی کا نام توحید ہے. ارے سبحان اللہ میں کیا ہے؟ اللہ میں آپ کو تمام نقائص سے پاک قرار دیتا ہوں، سبحان اللہ. آپ تمام نقائص سے پاک ہیں. لے سکم مثلی شے، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں. امام بخاری ان لوگوں پر رد کر رہے اس کلمے کو لا کر جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دیتے ہیں، تشبیہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری طرح. یہودی دیکھو، عیسائیوں کو دیکھو، یہودی کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام سے کشتی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، یعقوب علیہ السلام جیت گئے نعوذ باللہ، عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا، عیسائی آئے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ میں اس عقیدے کی محل کو ایسا گرایا، کہا رہا یا قرآن صاحب کہا کہ مریم اور مریم کے بیٹا تو کھانا کھاتے تھے، جب کھانا کھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی کیا نسبت ہے کہ وہ اللہ کی اولاد ہو سکتی یا بیوی ہو سکتی، اور تو جنس سے ایک ہونی چاہیے. کہا رہا یا وہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے، اور کیسے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی جنس ہو، بیٹے کی بھی جنس ہوتی، باپ سے ملتی ہے، بیوی کی بھی ملتی ہے، تو کیسے بیوی بنا دیو تو کھانا کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کھانے پینے کے محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ، میں تسبیح سبحان اللہ یہ اس میں مصدر ہے، اے اللہ میں تمام نقائص سے آپ کو پاک قرار دیتا ہوں، ببھی ہم بھی آپ کی تعریف کے ساتھ یعنی سارے کمالات آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں. دیکھیے صفات جلال یعنی صفات عدمیہ اور صفات وجودیہ، صفات عدمیہ کی صفات جلال کہتے ہیں، صفات وجودیہ کی صفات اکرام کہتے ہیں. تبارک اسم ربی کا ذی الجلال والاکرام، تبارک اسم ربی کا ذی الجلال والاکرام. اے اللہ آپ جلال صفات والے بھی ہیں اور آپ اکرام صفات والے بھی ہیں، یعنی تمام نقائص کی آپ سے نفی ہے اور تمام کمالات آپ کے لیے ثابت ہیں. یاد رکھو جتنے کمالات ہیں جو مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے دیے ہیں، دراصل یہ اللہ کے کمالات ہیں جو میں بندوں کو دیے. آج اگر ہم علم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے شان علم کی وجہ سے ہمیں علم ملا ہے. اس لیے ایک چھوٹا آدمی، ایک پستہ قد کا آدمی جا رہا تو کسی نے مذاق اڑایا، پستہ قد کا آدمی. ہم لوگوں بھی عادت اللہ معاف فرمائے، تو بڑا سمجھدار تھا، مذاق اڑایا وہ اس کا نام رکھا اور رک گیا. انہوں نے کہا کس پر اعتراض کر رہا ہے، عمارت پہ کر رہا ہے یا مستری پہ کر رہا ہے، کس پہ اعتراض کر رہا ہے؟ مجھے جواب دیا، پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. بتا کس پہ اعتراض کر رہا ہے، عمارت پہ کر رہا ہے یا مستری پہ، کس پہ تیرا اعتراض ہے؟ وہی تو 14 طبق روشن ہو گئے. بھائی جی بسامی رحمت اللہ علیہ خربوزہ لے کر آئے، خربوزہ میٹھا نہیں تھا، بیوی نے بہت ڈانٹا، دیکھ بات تو ڈانٹتی، بڑوں بڑوں کی دیکھ بات ان کو ڈانٹ دیتی، بیگم تو عجیب چیز ہے، ڈانٹ دیتی، ڈانٹ دیتی، یہ کیا ہے، خربوزہ خریدنے نہیں آتا، بڑا ہوا شیخ ہے وقت بنا ہوا، خربوزہ خریدنے نہیں آتا. بات بھی ایسی کرتی، نہ ہمارے شیخ فرماتے تھے اگر منصور حلاج شادی کر لیتا کبھی ان الحق کا نعرہ لگا ہی نہیں سکتا تھا، وہ کہ بیوی نے فرصت ہی نہیں دینی تھی اس کو، میرے سے تیل اور لکڑی تھے اسی کام میں دوڑائے رکھتی بےچارا، اسی میں ذکر کرتا، پھر جا کے لکڑ لاتا، مزدوری کرتا ہے، لیکن وہ اکیلا تھا تو بس وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اللہ کا نعرہ لگا دی. اس لیے اللہ نے ان کو ٹیڑھا رکھا ہے مردوں کو سیدھا رکھنے کے لیے. خیر بہت ناراض ہوئی، خالد سنتے رہے جب کچھ، انہوں نے کہا بھلی مانے سے ایک تو بات بتا، اگر اس کو میٹھا بنانا کسان کے بس میں ہوتا تو کسان کبھی بھی پھیکے پیدا نہ کرتا، اگر اس کو میٹھا بنانا دکاندار کے بس میں ہوتا تو وہ کبھی بھی پھیکے لاتا ہی نہ دکان پر، اور میرے بس میں ہوتا اللہ کی بندی تو میں پاگل ہوں کہ میں ایسا لے کر آتا. اب ایک ہی ذات رہ جاتی ہے تو اسی پر اعتراض کر لی، کوئی بات نہیں. جیسے کہتے ہیں کہ زمین میں سارے پھیکے پیدا ہو گئے، یہ خربوزے ماڈرن آج کل رہے، وہ لاہور لے گیا اور لگا دیا شوگر فری، سارے بک گئے، سارے مارے جی شوگر والے سارے لے گئے، کیا شوگر فری خربوزہ انہوں نے کھایا بھائی. ویسے مصر والے کھجور پیدا کی شوگر فری کھجور، شوگر فری. تو میں نے پوچھا ایک مصری سے، یار وہ شوگر فری کیسے ہو گئی؟ کہا کہ کھجور میں جو میٹھا ہے وہ نیچے سے جاتا ہے، وہ نیچے سے اس کا میٹھا جو ہے نا وہ نکال لیتے ہیں، پا پانی کی شکل میں، وہ بیچاری کا وجود رہ جاتا ہے، میٹھا اس میں نہیں ہوتا، تو شوگر فری ہو گئی، اور اتنی بک رہی ہے کہ ساری شوگر والوں کی لائن لگی ہوئی. سبحان اللہ، تمام نقائص سے میں آپ کو پاک کر، ابھی ہم بھی ہی سارے کمالات کا آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں، ابھی ہم بھی. سبحان اللہ العظیم، دوبارہ کہا سبحان اللہ العظیم، میں پاکی بیان کر تو اللہ کی جو عظمتوں والے ہیں. یہ دو دفعہ سبحان اللہ دو دفعہ کہا، ہم الحمدللہ ایک دفعہ کہا. کیوں؟ بہت اہم بات ہے حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ کی، کہ یہ جو صفات ہیں نفی نقائص، سبحان اللہ میں جو صفات ہیں کہ اللہ کو عیبوں سے پاک قرار دینا، اس کو میں اور آپ سمجھتے ہیں، میں اور آپ سمجھتے ہیں، کھانا کیا ہے، پینا کیا، بیوی بچے کیا ہیں، ہم جو سمجھتے ہیں. دادا ہم ان کی نفی نقائص کرتے تو ہمیں سمجھ جائے، اللہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، محتاج نہیں ہیں، جہد کے محتاج نہیں ہیں، مکان کے محتاج نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم ان کی سمجھتے ہیں. لیکن کمالات، ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی فرماتے تھے، اللہ کے کمالات تو قیامت کے دن زیارت کے بعد بھی سمجھ نہیں آئیں گے کہ ان میں کیا کمال ہے، کیسا کمال ہے، سمجھ سے کیسے علیم ہیں، کیسے بصیر ہیں، کیسے سمیع ہیں، ہمیں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. اس لیے الحمدللہ کہہ دیا، تمام تعریفیں اور تمام کمالات آپ کے ہیں، لیکن ان کمالات کی کنہ اور حقیقت کیا ہے یہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. لیکن سوال اللہ ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم خود نقائص میں ہیں تو ہم جانتے ہیں ہمارے جیسے نہیں ہیں. بس ان تنزیحات اور تحمیدات کے مجموعے کا نام توحید ہے. یہ امام بخاری نے کتاب التوحید پر اور آخر میں تسبیح کی حدیث پر لا کر ختم کیا، کیونکہ سنت ہے جب مجلس ختم ہو تو تسبیح بیان کرو، جس سے انسان کی لغزشیں معاف ہو جاتی ہے اور اس مجلس میں جو نیکی ہوتی ہے وہ سب کے لیے ثابت ہو جاتی ہے اور لکھی جاتی ہے. میں آخر میں تمام طلبہ سے اور طالبات سے جو اس سال ماشاءاللہ فارغ ہو رہے ہیں، ان سے میری یہی گزارش ہے کہ قابلیت کے بعد قبولیت ضروری ہے، خالی قابلیت کافی نہیں ہے، قبولیت نہ ہو بڑے بڑے قابل کسی کام کے نہیں رہتے. لہذا اپنے اندر قبولیت پیدا کرے، قبولیت کے لیے بنیادی چیز تقویٰ ہے، گناہ سے بچیں، گناہ اللہ سے دور کرتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ارشاد ہے، اصول بیان کیا ہے کہ متقی لوگوں سے اللہ قبول فرماتے ہیں، ان کے عمل کو قبول کرتے ہیں. گناہ سے بچیں اور دین کی خدمت کو اپنا نصب العین بنائیں. روٹی فکر نہ کریں، روٹی تو وہ ملے گی جو خدا نے لکھ دی ہے، یاد رکھو. یہ جو ہمیں اسباب ملتے ہیں کہ فلانا یوں ہو گیا، فلانے کی ڈگری مل گئی، فلانا یوں ہو گیا، فلانا یوں ہو گیا، بڑا افسر لگ گیا، بھائی نہیں، روٹی کی وجہ سے لگا ہے، اس کی وجہ سے روٹی نہیں مل رہی ہے، یاد رکھو. روٹی کیونکہ اس کو اللہ نے زیادہ روٹی دینی تھی تو زیادہ روٹی والے اسباب دے دی، فیکٹری دے دی، زمین دے دی، بڑی ڈگری دے دی، پھر روٹی کی وجہ سے اس کو ڈگری ملی ہے، روٹی کی وجہ سے منصب ملا ہے، منصب کی وجہ سے نہیں روٹی مل رہی، یاد رکھو. ورنہ چار مہینے کے بعد ماں باپ ماں کے پیٹ میں روٹی نہ رکھی جاتی، اگر باہری آ کر ملنی تھی، باہری آ کر اگر اس کے فیصلے ہونے تھے، فیصلے پہلے ہو سکے. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، بادشاہ بخت بنا دیتے ہیں ایسے آدمی کو جس کے پلے ایک چیز بھی نہیں، وہ بادشاہ بخت بن جاتا ہے، وہ بادشاہ بخت بن جاتا. میں نے خود افریقہ میں بہت سے بادشاہوں کو بارے میں سنا، ہمارے دوست نے بتایا، الف سے بے نہیں جانتے اور 15-20 سال ہو گئے ملک پر حکومت کرتے ہوئے، انگوٹھے چھاپتے ہیں حکومت کر لیجیے، یہ اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے. فقیر کو بادشاہ بنا دے، بادشاہ کو گداگر بنا دے. حضرت سے ہم نے حضرت سے سنا، ہمارے شیخ سے، حضرت مولانا مدرے جانے جانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ مغل بادشاہ دیکھا کہ ایسا اس کا دربار تھا کہ چڑیا پر نہیں مارتی تھی وہاں، میں نے اس کی دلی کے دروازے کے اوپر بھیک مانگتے دیکھا. فرماتے ہیں میں نے وہ دور بھی دیکھا، یہ دور حضرت کی کافی عمر ہوتی، میں نے یہ دور دیکھا کہ دلی کے دروازے پر ہم نماز پڑھ کے نکلتے، وہ مانگ رہا ہوتا اور ہم اس کے ہاتھ میں ڈالتے تھے، وہ بادشاہ کھا پہلے دربار. یہ سب لیکن دین کی خدمت کرنا اللہ خالص ذکر دار، ہم اپنے پیاروں کو خالص ذکر دار کے لیے کر لیتے ہیں، آخرت کے ذکر کے لیے بنا لیتے ہیں. جیسے روٹی اللہ تعالیٰ نے جو مقرر آپ کو ملے گی، لیکن بس اتنا ہے کہ تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، یاد رکھو انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ آخری عمر میں مجھے رزق کی وسعت دینا. اکثر بزرگوں کے علماء کیا آخری عمر میں رزق کی وسعت ہو جاتی ہے. نصب العین بنائیں، جہاں بھی رہیں دین کی خدمت کو ترجیح دیں. ہاں اگر آپ کوئی اور کام بھی کرنا چاہتے منع نہیں ہے، آپ تجارت کریں وہ کریں، لیکن دین کی خدمت کو مقدم کریں، اس میں رہیں. کیونکہ آپ نے یہ پڑھا ہے، میں اکثر وہ لوگ جو ڈاکٹر بن جاتے ہیں سرکاری خرچے پر اور پھر ڈاکٹری چھوڑ کے اور کام شروع کر دیتے ہیں، میرا دل بہت خراب ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے قوم کے خرچ کرا دیے اور کام دوسرا شروع کر دیا، یا پڑھتے ہی نہ کسی اور کو جگہ دے دیتے. یہی آپ علماء کا ہے، آپ پر لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں، قوم نے خرچ کیے، اس لیے خرچ کیے کہ آپ دین کے خادم ہیں اور آپ قوم کو دین سکھائیں گے. اب جہاں بھی جائیں دین کی خدمت مقدم کریں. آپ کو روٹی بھی میرے والد صاحب فرماتے تھے، جو آخرت چاہتا ہے وہ زاہد بن جائے، جو دنیا چاہتا ہے تاجر بن جائے، جو دنیا اور آخرت دونوں چاہتا ہے وہ پڑھنے پڑھانے کا دین پڑھنے پڑھانے کا کام. روٹی بھی ملے گی، اچھی ملے گی. اس لیے کہ اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی، میں ختم کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی علماء لوگ بڑے، ہمارے شہر سے کسی نے کہا جی علماء لوگ جو نا مرغے بہت کھاتے ہیں، یہاں دیکھو جو مرغا پیش ہو رہا ہے. بڑی پیاری بات کی میرے شیخ نے، کہا دین پڑھنے کے لیے مرغے بھی تو یہی بنتے ہیں استادوں کے سامنے، تو مرغے کھا لیں. بلکہ میرے شیخ مزان فرماتے تھے استاد کے سامنے مرغا بن بن کے ان کے اندر مرغوں کے ساتھ مناسبت ہوگی، سارے مرغے ادھر ہی آتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی قسم معلوم ہوتی ہے. تو ایک اللہ والے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا ایک آدمی کی مرغی ہے انڈے دیتی ہے، وہ ان کو دانا ڈالتا ہے صبح آلا کر کے ایسے پھینک دیتا ہے، کوئی نالی میں گرتا کہیں، وہ بیچاری وہاں جا کے چنتی ہے اور تھوڑا سا پانی رکھ دیتا ہے. ایک مرغا وہ ہوتا ہے جو اس نے لڑوانا ہوتا ہے، اس کی ٹانگوں کی مالش کر رہا ہے اور بادام کھلا رہا ہے، اس کو دودھ بھی پلاتا ہے، ٹانگوں کی مالش کرتا ہے اور بغل میں لے کے بھرتا ہے، بغل میں لے کے پھرتا ہے. ابھی کہیں ایک جگہ پر ہماری گاڑی پھنس گئی، تو ایک آدمی آیا تو اسے بغل میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا، ہم نے کہا یار پتری اندر سے کوئی چیز نہ نکال لے، ہے تو تھوڑی دیر میں آواز کو کو کی آواز آئی، کہا مرغا لیا وہ کہیں لڑوا کے لا رہا تھا. شکر اللہ وہ اس کی خدمت کرتا ہے مرغے کی. تو کسی بھلے مالے سے نے پوچھا یار مرغیاں انڈے بھی دیتی ہیں، بچے پالتی ہیں اور پھر تو بیچتا ہے، انڈے بیچتا ہے، مرغیاں بھی بیچتا ہے، پیسہ بھی آتا ہے اس سے، اور یہ مرغا تو کچھ ہی کسی کام بیچتے ہی کرتا ہے بس، کوئی کام تو نہیں ایسا کرتا، انڈے منڈے تو نہیں دیتا، پھر تو اس کو اتنی عزت دیتا ہے، ایسے پالتا ہے بغل میں لے کر. جب یہ لڑتا ہے نا اور جیتتا ہے، پورے گاؤں دیہات میں میرا سر بلند ہو جاتا ہے. اس اللہ والے نے کہا تاجر تجارت کے ذریعے انڈے دے رہے ہیں، کسان کھیتی کے ذریعے انڈے دے رہا ہے، اور نوکری کا نوکری انڈے دے رہا ہے، علماء اکرام یہ اللہ ان کو خاص طریقے پر پالتے ہیں، کیونکہ جب دین کی بات آتی ہے مولا کے نام کو بلند کر دیتے ہیں، اللہ کا نام بلند کر دیتے ہیں، کسی میدان میں اترتے ہیں. چنانچہ آج تک جتنے بھی فتنے آئے، انگریز سے لے کر آج تک جتنے فتنے آئے، اس کے خلاف علماء کی جماعت کھڑی ہوئی پہلے، سب سے پہلے انہیں لوگوں کو بتاؤ، لوگوں دیکھو 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 کیا ہو رہا ہے. قادیانیت کے فتنے کو دیکھ لیں، اگر علماء اکرام بات نہ کرتے پہچانے نہ جاتے. آج اللہ کا شکر ہے کہ پورے دنیا کے ممالک اسلامی ممالک میں پاکستان کے علماء کی قربانی کی وجہ سے قادیانیت کو وہاں پر بھی وہی انہوں نے اسٹیٹس دیا جو پاکستان میں ملا ان کی قربانی کی وجہ سے. اس لیے میں آپ تمام حضرات سے یہ کہوں گا، حکیم الامت خانوی رحم اللہ لکھا ہے یہ بات حضرت کے ملفوظات میں موجود ہے، کہ ایک آدمی کتنی بھی سخاوت کرتا ہو لیکن دینی مدارس اور دین والوں پر اگر خرچہ نہیں کرتا تو مجھے یہ ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو پکڑ نہ لے کہ دین کی شاعت میں تم نے حصہ کیوں نہیں لیا. سن لو کان کھول کر, ہر کا ملفوظ موجود ہے, میں دکھا دوں گا. بہت کچھ خرچ کرتا ہے ادھر ادھر لیکن دین والوں پر خرچ نہیں کرتا. اللہ پوچھیں گے بھائی یہ دین کی شاعت, یہاں دیکھو یہاں آپ حضرات آئے ماشاءاللہ کتنا بڑا مجمع, ماؤں بہنوں کا کتنا بڑا مجمع. ہاں یہ اگر یہ دینی مدارس اور دینی یہ قال اللہ قال رسول کے نغمے نہ ہوتے تو آج یہ منظر ملتا کہیں نہیں. اس لیے آپ ان مدارس سے جڑیں, ان سے محبت کریں, ان کی قدر کریں, ان علماء طلبہ کو دل سے چاہیں اور ان کی خیر مانگیں. واخر دعوانا الحمدللہ.